تصدیق تلاوت سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
سورة نمل مکی سورت ہے. اس کے سات رکوع 93 آیات ہیں. الفاظ اور کلمات کی تعداد ہے 1167. حروف ہیں 4879. اور یہ سورت جو ہے النمل نمل کے نام پر ہے. دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں ہے واد النملی. تو وہ سورت جس میں النمل جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. اور نمل جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ نمل جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو. اس سے پہلے آپ اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام والی سورت پڑھ چکے ہیں. وہ کون سی ہے؟ نحل. اور وہ کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. ایک اور جانور ہے اس پر بھی آپ سورت پڑھ چکی ہیں، البقرہ. ہاں، عنکبوت آپ پڑھیں گے ابھی. تو اس طرح اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو ہے وہ ساری سورت جو ہے وہ چونٹی کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے، بلکہ اس کے معنی کیا ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں چونٹی کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے. تو نمل جو ہے، نملتن، نمل، نمل نملتن کے معنی میں ہے، ایک چونٹی. مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ نمل جو ہے. النمل جو ہے یہ اسم جمع بھی ہے اور اسم ظرف بھی. آپ کو جمع تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جب مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے. تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اسم ظرف ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر ظرف بولوں نا تو جگہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف سے مراد برتن، جگہ، اور کبھی سے مراد ہوتا ہے کہ جگہ کو وہ ظاہر کرتا ہے، ظرف بولا جائے وہ لفظ، اور کبھی زمانے کو. تو یہ اسم ظرف ہے تو اس سے مراد ہے بہت چونٹیوں والی جگہ، یعنی چونٹیوں کو بھی کہتے ہیں، ایک چونٹی کو بھی، زیادہ چونٹیوں کو بھی، اور جہاں بہت سی چونٹیاں رہ رہی ہوں اس کو بھی کہتے ہیں نمل. جیسے تامن منمول، وہ کھانا جس پر چونٹیاں چڑھ جائیں، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا قرآنی نام جو ہے نمل کے علاوہ ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ طاسین. یہ سورت کا قرآنی نام ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت البقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے، اور سورت طہٰ اور طواسین، یعنی جتنی سورتیں طاسین سے شروع ہوتی ہیں، اور حوامیم، وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں. اب جو ہے نا، یہ جو طاسین سے کیا ہے، ایسی سورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کو سورت جو طواسین کہتے ہیں، یعنی جو سورت بھی جس کے شروع میں آپ پڑھیں گی طاسین، تو کیا ہے؟ طواسین والی یہ سورتیں ہیں. اور اسی طرح بعض سورتوں کے شروع میں حامیم، تو ان کو کون سی سورتیں کہتے ہیں؟ حوامیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں، اور سورت فاتحہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہے. طاسین، طاسین، اور طاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ہے نا؟ تو ایسی صورتیں جو کہ حروف مقطعات میں سے شروع ہوتی ہیں، بعض حروف مقطعات کے معین حروف ہیں، جیسے حامیم، حامیم، طاسین، طاسین، اور بعض کے نہیں ہیں، جیسے یاسین ہے، طہٰ ہے نا، اور بھی الف لام را ہے، مختلف الفاظ بھی آپ کو حروف مقطعات کے ملتے ہیں نا. اچھا، اس سورت کا جو ہے وہ زمانہ نزول کیا ہے؟ دور متوسط کی سورتوں سے یہ پوری مشابہت رکھتی ہے، یعنی مکی دور کا جو درمیانی دور تھا اس کا اس سے تعلق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورت شعراء نازل ہوئی، پھر النمل، اور پھر قصص. اس سورت کے اندر جو ہے وہ دو خطبے ہیں. پہلا خطبہ شروع سورت سے لے کر چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے. رکوع اس کے اندر کتنے ہیں؟ سات. شاباش. دوسرا خطبہ جو ہے وہ پانچویں رکوع سے شروع ہو کر سورت کے آخر تک جاتا ہے. جو پہلا خطبہ ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کی سے رہنمائی کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے والوں کے اوصاف بتائے ہیں، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ تین قسم کے کردار سامنے رکھے ہیں. ایک کردار ہے، ایک نمونہ ہے فرعون کا، قوم سمود کے سرداروں کا، اور قوم لوط کے سرکشوں کا. اور یہ کون سا نمونہ ہے؟ جو فکر آخرت سے بے نیاز ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. دوسرا نمونہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت، ثروت، حکومت سب کچھ دیا، لیکن یہ کون سا نمونہ ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دے سمجھتے ہیں، توحید اور آخرت کے قائل. تو توحید اور آخرت کے قائل جو لوگ ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. جو قائل نہیں ہوتے ان کا کردار کیسے ہوتا ہے؟ فرعون، قوم سمود، قوم لوط کے سرداروں اور سرکشوں کا. ایک تیسرا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، وہ ہے ملکہ سبا کا. وہ تھی تو بڑی دولت مند، بڑی امیر، لیکن وہ مکہ کے سرداروں اور قوم لوط اور قوم سمود کے سرداروں سے لاکھوں درجے جو تھی وہ بہتر تھی. کیوں؟ وہ بھی تقلید آبائی کی قائل تھی، بڑی امیر تھی، لیکن جب اس کے سامنے توحید پیش کی گئی تو وہ کیا کیا اس نے؟ وہ مان گئی، اس نے اس کو قبول کر لیا. نفس کی بندگی اور خواہش کی جو غلامی ہوتی ہے وہ اس کے اندر اڑی نہیں رہی، اس کے اندر جو تھا وہ کبر نہیں پایا جاتا تھا. اسی لیے وہ آگے اس کے قرآن کے، اسلام کے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعلیم دی تو اس کے آگے وہ جھک گئی. اور پھر جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات سے کچھ نشانیاں پیش کی ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر انسان چاہے تو پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لا سکتا ہے. توسین، توسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی جو ہے وہ جانتا ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ یہ اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے، اور جو حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، یہ ہیں آیات قرآن کی، یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین اور کتاب مبین کی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ پوری کی پوری نسل انسانیت کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا. اور کتاب آسمانی کتاب ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقانیت، اس کی صداقت پر کہیں سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ خود قرآن مجید جو ہے نا وہ خود ہی اس بات پر دلیل ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی دلیل لائی جاتی ہے، ہے نا، اس کی صداقت کو، اس کی صحت کو جانچنے کے لیے. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو اس کو بھیجا ہے، تو اس کے لیے کسی مزید معجزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تلک آیات القرآنی، یہ ہیں آیات قرآن کی. اب یہاں پہ دیکھیں تلک آ گیا اشارہ بعید، کیوں آیا اشارہ بعید؟ قریب کا آنا چاہیے تھا. یہ ہیں آیات، تو وہ ہیں آیات، اشارہ بعید آیا قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے، قرآن کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے، کہ قرآن مجید دلیل ہے، قرآن مجید عظیم ہے. یہ قرآن ہے القرآن، اور قرآن جو ہے کاف را حمزہ تر ان سے ہے، قرآن فولان کے وزن پر، فولان کے وزن پر. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے ایک معنی ہے پڑھنا، تو وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، اور ایسی کتاب جو پڑھی جا رہی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے، اور دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اتنی پڑھی جاتی ہو جتنا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہے نا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. تو قرآن اسم مبالغہ ہے، بار بار کثرت سے اور ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب. جیسے اللہ تعالیٰ سورت نمبر 50 ہے، سورت قاف، قاف والقرآن المجید، قسم ہے بڑی شان والے قرآن کی. اور دوسرے قرآن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، ہے نا، جمع کرنا. اور قرآن مجید جو ہے یہ جمع کیا ہوا ہے، نازل ہوا اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کو جمع کیا گیا. تو قرآن مجید جو ہے اس کی آیات، اس کی صورتیں جو ہے اس کو جمع کر دیا گیا، اس کی تدوین کی گئی. پھر آپ دیکھیں قرآن کے لیے ایک اور نام بھی ہمیں ملتا ہے قرآن میں، فرقان. وہ بھی جو ہے وہ اسم مبالغہ ہے، جیسے قرآن اسم مبالغہ ہے نا، اسی طرح وہ بھی اسم مبالغہ ہے. الگ علیحدہ ایک ایک پہلو جو ہے نا اس میں فرق کرنے والا ہے قرآن، حق اور باطل کی ایک ایک بات کو. پھر قرآن کا ایک اور نام ہے، ذکر بھی ہے نا. آپ نے جو ہے وہ کل کے سبق میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے، ذکر ہے نا. اس کا نام ذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے کہ یاد کرواتا ہے. اور قرآن کو اس لیے ذکر کہتے ہیں کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اس کی نصیحت کے ذریعے جو ہے انسان کیا کرتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے عملوں کو سنوارتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ریل اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہوتے ہیں نا، اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. کیوں؟ آپ سواری کرنا چاہ رہے ہیں، ریل یا جہاز پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جیسے سرٹیفکیٹ ہے، جیسے ایک پاسپورٹ ہے. یعنی گویا کہ سرٹیفکیٹ کو بھی تذکرہ کہتے ہیں، پاسپورٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. تو قرآن مجید بھی تذکرہ ہے، اس کے بغیر آخرت کا سفر نہیں طے ہو سکتا، یہ آخرت کا ٹکٹ ہے قرآن مجید. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل علیہ ذکر من بیننا، یا پھر فرمایا ان ہاذہ تذکرہ، ہے نا. اچھا، اب ایک نام تو قرآن ہے، یہی کافی تھا کہ تلک آیات القرآن، کہ یہ آیات ہیں قرآن کی. سورت نمل جو ہے، یا تو یہ اس کو بتایا جا رہا ہے بڑی افضل ہے، بڑی فضیلت والی ہے، یا پورا قرآن ہے نا، پورے کے پورے قرآن کی آیات جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور بڑا ہی افضل ہے. دوسری بات کہ پھر وہ کتاب مبین کیوں کہا، جب قرآن کہہ دیا تھا پھر کتاب کا ذکر کیوں آیا؟ تو کتاب جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے، کتابا سے لکھی ہوئی. تو اب اس کی ایک اور صفت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، اس کی جو تحریریں ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اس کے احکام اور ہدایات جو ہیں وہ کیسے ہیں، مبین. مبین، مبین کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ تین باتیں پائی جاتی ہیں مبین کے اندر. ایک کیا ہے، ایک تو ہے نا کہ افتراق اس کے اندر پایا جاتا ہے. تین باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، افتراق. دوسری بات ہے بودھ، تیسری بات ہے ودو، وضاحت. تو قرآن مجید جو ہے وہ تینوں باتوں کے لحاظ سے جو ہے وہ مبین ہے. پہلی بات اس کی کیا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ فرق کر کے بتائی گئی ہے، ایک ایک بات اس میں جو ہے وہ واضح کر کے بیان کی گئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت، یعنی اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی آیتیں جو ہیں یہ روشن ہیں، یعنی ودو وضاحت والی ہے، روشن ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ آیتیں الگ الگ ہیں، حق اور باطل میں فرق پیدا کرتی ہیں، بالکل واضح ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہے. اور مبین کے معنی اور کیا پڑھے تھے آپ نے؟ کہ سری، واضح، خود واضح ہے اور جو اس کے پاس آتا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے. لازم اور متعدی کے معنی بھی مبین کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا فرق کھول کر بتاتی ہے. اور جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ آنکھیں کھول کر پڑھے گا، اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ رسول اللہ کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، پتا چل جاتا ہے اس بات کا. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اب پھر کہا ہدن و بشرا، ہدن و بشرا للمؤمنین. یہاں پہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ آیات ہدایت اور بشارت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آیات ہیں ہادی، ہدایت دینے والی ہیں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بشارت دینے والی ہیں، بلکہ ان کو خود ہی ہدایت اور بشارت کہہ دیا. اصل میں ہدن مصدر ہے، بشرا بھی مصدر ہے. تو جب جو ہے فعل میں اس کو لانے کی بجائے مصدر میں استعمال کیا جا رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو رہنمائی اور بشارت کا وصف پایا جاتا ہے وہ کمال درجے ہے. جیسے آپ کسی کو سخی کہنے کی بجائے کہیں کہ وہ تو دراصل مجسم سخاوت ہے، آپ کسی کو حسین کہنے کی بجائے آپ کہیں کہ دراصل وہ تو سراپا حسن ہے، سرتاپا حسن ہے، ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہادی یا یہدی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہدن، ہدایت ہے، و بشرا اور بشارت ہے، گویا کہ سراپا ہدایت ہے اور سراپا بشارت ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت دینے والی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. تو جو بھی قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھے گا، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کو سمجھے گا اور اسے کیا ہوگا کہ گویا کہ پھر اسے ہدایت ملے گی، اس کو بشارت ملے گی. بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا یہاں پہ کہ ہدایت ہی ہدایت ہے، بشارت ہی بشارت ہے، لیکن شرط ہے ایک، ہر شخص اسے ہدایت نہیں پا سکتا. جیسے قرآن مجید ایسے ہے جیسے کہ سورج ہے نا، قرآن مجید فرقان ہے نا، سراج و منیرہ ہے، لیکن اگر کوئی سورج اب نکلے تو آنکھیں بند کر لے، دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لے اور سو جائے تو سورج کی روشنی سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح جو اپنے دل کے تالے نہ کھولے، اپنے دل کو واہ نہ کرے، ہدایت کے لیے وہ اپنے دل اور دماغ کو حاضر نہ کرے تو وہ نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں نہ ان کو بشارت مل سکتی ہے. بشارت اور ہدایت کن کو ملے گی؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کو. اور ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، قرآن پر، تقدیر پر، فرشتوں پر. للمؤمنین امن سے ہے، امن حاصل کرنے والے، ماننے والے کہ ہاں اللہ ہے اسے ڈرا جائے، ہاں آخرت ہوگی اس کی تیاری کی جائے، ہاں رسول اللہ کا رسول تھا، اللہ کا سفیر، اور پھر اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنایا جائے. تو جو اس ہدایت پر چلے گا پھر اس کو بشارت ملے گی جنت کی، رب کی رضا کی. تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ٹانگے ہیں، ہے نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا سارے انسان. تو مومنین میں اور آپ عام انسانوں میں کیا فرق ہے جن کی یہ صفات ہوتی ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو جسم کے اعضاء کے لحاظ سے، ان میں اور کافروں میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور عام انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، نسل جاری رکھتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، تو انسان جانوروں سے ممیز کیسے ہوتے ہیں؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا، اشرف المخلوق بنایا انسان کو، بہترین انسان، احسن الخالقین تھا اور انسان کو بہترین بنایا، تو کیسے انسان جانوروں سے فرق حاصل کرتا ہے؟ دوسرے انسانوں سے فرق اس کا ہو جاتا ہے جب اس کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، ہے نا؟ تو وہ انسان جو ہے وہ ان عام انسانوں سے فرق ہو جاتے ہیں. پہلی ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اکیلے نہیں پڑھتے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جیسے دیوار کھڑی بھی نظر آتی ہے نا، اس طرح وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں اور نماز کی جو صفات ہیں، ان سب کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکیلے نہیں، جس گھر میں، جس بستی، جس سوسائٹی، جس شہر میں رہتے ہیں، سب کو جو ہے وہ نماز کے لیے کہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی، اپنے پڑوسیوں کا بھی، کبھی فون کر کے، کبھی درس دے کے، مختلف طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں اللہ کی طرف آؤ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ پہلی صفت ہے. یقیمون الصلاۃ، ایمان لائے ہیں کہ نہیں پتا کیسے چلے گا، نماز قائم کرنے والے ہیں، خود ہی نہیں تڑپ رہے اوروں کو بھی تڑپا رہے ہیں، خود ہی سجدے نہیں کر رہے اوروں کو بھی سجدے میں گرا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، خود بھی سجدہ کر رہے ہیں نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو یہ ہیں نماز قائم کرنے والے. دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکات دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نماز قائم کر کے صرف جسم پر ہی اللہ کا حق نہیں مانتے کہ جسم کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، بلکہ اپنے مال پر بھی اللہ کی حکومت کو قائم کر دیتے ہیں. مال جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور عرب کی سوسائٹی میں جو ہے وہ مال کی محبت بہت زیادہ تھی. تو اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں. اور زکوٰۃ دینا اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا مال دینے سے ہی زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتی، بلکہ کیا ہے، زکوٰۃ دراصل انسان کا تزکیہ کرتی ہے. زکوٰۃ کے اندر ایک معنی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ یعنی وہ خاص رقم جو سال جو ہے، جس جو آپ کا نفع ہے، جو آپ کے پاس سیونگ ہے، اس پر جب سال گزر جاتا ہے تو ایک خاص شرح سے آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہے نا؟ ساتھ ساتھ فیلنگ بھی محسوس کرنی چاہیے کہ اتائے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاق بھی ہمارے پاکیزہ ہو رہے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے. میں اپنے مال کا وہی استعمال کرتی ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے. کیا میرے اندر مال کی محبت دب رہی ہے، کم ہو رہی ہے دنیا سے محبت کرنے کی بجائے؟ کیا میرے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ دینے والے دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف فرض ہی ادا نہیں کرتے، وہ نفل بھی ادا کرتے رہتے، انفاق ان کی خوبی ہوتی ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ، اور وہ ہیں آخرت پر، ہم یوقنون، اس پر پورا یقین رکھنے والے. اب آپ دیکھیں ہم کی ضمیر دو دفعہ آئی ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ آپ نے ضمیریں پڑھی تھی، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. تو یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر منفصل، فاصلے سے آئی ہے نا، الگ ہو کر آئی ہے، اور دو دفعہ آئی ہے، آخرت سے پہلے بھی اور آخرت کے بعد بھی. تو ضمیر منفصل اور ضمیر کی تکرار ہے، اور یہ یہاں پہ آئی ہے تاکید کے لیے، یہ یہاں پر آئی ہے حسر کے لیے. اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ آئی ہے اختصاص کے لیے، اختصاص خاص کرنے کے لیے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پر یقین رکھنا ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایمان لانا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یومنون، کہ وہ ایمان لائے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان تو پہلا درجہ ہے نا کہ کسی چیز کو آپ نے مان لیا ہے، لیکن یقین جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین جو ہے دل کی اس ٹھنڈک کا نام ہے، روح کے اس سکون کا نام ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان لائے ہیں نا، تو آپ کے اندر عین الیقین کی کیفیت پیدا ہو کہ استحقان آپ جو بھی نشانیاں تھیں، جو دلائل تھے، جو بھی آپ نے پڑھا دیکھا، اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے تیاری کرنے لگے، آپ اس کے لیے بھاگنے لگے. لیکن افسوس کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جب انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو اس کے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. وہ ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ زکات نہیں دیتا، وہ صدقات نہیں دیتا، وہ نماز کو قائم نہیں کرتا، وہ دنیا کی طرف کھینچا جاتا ہے نا، وہ پہلی ہی آزمائش کی چوٹ پر جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی. تو آخرت پر یقین کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو شخص آخرت کی جتنی تیاری کر رہا ہے نا، اتنا ہی وہ آخرت پر یقین کرتا ہے. تو آخرت کی تیاری کا کیسے پتہ چلے گا؟ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے کتنے عمل کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک میری اور آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، سرگرمیاں جو ہیں، اس کا محور کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جو ہے وہ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا موت کو یاد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، 100 100 بار استغفار کرتا ہوں. کہا کہ قبر کو یاد کیا کرو، قبر یاد کرتی ہے مردے کو. موت کو یاد کیا کرو، موت دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اور جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں تو وہ فرائض اور ارکان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں. اور جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ہاں وہ کتنا نعرہ لگاتے رہیں، کتنا کلمہ پڑھتے رہیں، ظاہری طور پر ان کی شیپ اور ان کا جو جسہ ہے، ڈیل ڈال جو ہے، ایسی ہے کہ مسلمانوں جیسی ہے، مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا ہے، لباس پہن لیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں جیسے کام نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے جو ایک مسلمان کرتا ہے، تو دراصل اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. کیونکہ آخرت پر یقین رکھنے والا سود سے دور ہوتا ہے. سود کا اس کی زندگی میں، ربا کا اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، وہ کبھی تاش نہیں کھیلتا، وہ لہو الحدیث میں مصروف نہیں ہوتا، الحاق و متکاثر. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کو کبھی کھولے ہی نہ، قرآن کو پڑھے ہی نہ، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد میں آئے ہی نہ، وہ اپنے گھر کو مسجد بنا دیتا ہے، وہ زمین کے چپے چپے کو مسجد بنا دیتا ہے. اور وہ لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں، وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے کلمہ نہیں پڑا تھا، یقین ہی نہیں کیا تھا کہ مرنا ہے. عبدالعزیز بن ابی رواد ابن رجب سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی موت کا وقت تھا، نزا کا عالم اس پہ طاری تھا، اور اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا تھا، مگر اس کی زبان پر یہ کلمات نہیں آ رہے تھے. آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ اس کلمے سے انکار پر مشتمل تھا. پھر اس کی موت واقعہ ہو گئی. میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی. جواب ملا وہ شراب کا عادی تھا، شراب بہت زیادہ پیتا تھا. اب موت کا وقت ہے، کلمے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پاس والے، لیکن اس نے کلمے کا انکار کر دیا، کیونکہ نشہ اور اس کی عادت، پتہ ہی نہیں کہ کلمہ کیا ہے. شیخ عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے بچو، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی طرح ربیع بن صبرہ، یہ بصرہ کے مشہور عابدوں میں سے تھے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ملک شام میں چند لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی موت کا وقت قریب تھا، اس سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، وہ جواب میں کہتا تھا خود بھی پیو اور مجھے بھی جام بھر کر دو. اسی طرح ایک اور شخص سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، وہ جواب میں کہتا تھا دو کے، وہ کہتا تھا دس کے دو، دس کے دو، دس کے دو. یہ تاجر تھا، یہ چیزیں فروخت کرتا تھا اور ہر وقت یہی کہتا تھا دس کے دو، دس کے دو، اور بس وہ آخری وقت اپنے یہی کہتا رہا. بعض اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں، وہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے، آپ اگر سو جائیں نا تو آپ اس وقت بھی وہی بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی ایک ان کی کتاب ہے جواب الکافی، اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ مرنے کے قریب تھا، جب اس کو لا الہ الا کہنے کو کہا گیا کہ تم لا الہ الا پڑھو، تو جواب میں اس نے کہا آہ آہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. ایک اور شخص سے کہا گیا تو جواب میں شطرنج کے دو پتوں کے نام لیتا تھا، شاہ اور رخ، کیونکہ اکثر یہ شطرنج کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا، اور اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے. اسی طرح کہتے ہیں گجرات کے علاقے میں ایک شخص تھا، اور جیسے بس کا اڈا نہیں ہوتا وہاں پہ وہ گھاس بیچا کرتا تھا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا، کیونکہ بس یہی اس کا تجارت تھی، یہی اس کا کام تھا، نہ نماز سے تعلق نہ اور اللہ تعالی کے جو فرائض انسان پر عائد ہوتے ہیں اس سے، جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اس کے پاس پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آخر وقت تک وہ یہی کہتا رہا دو آنے کا گٹھا لے لو، دو آنے کا گٹھا، دو آنے کا گٹھا، کہ بس گھاس جو ہے نا اتنے کی ہے اور آپ لے لینا. آئیے میں اور آپ بھی دیکھیں کہ میری اور آپ کی زبان پہ باتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری باتوں سے پتا چلے گا آخرت کی تیاری کتنی ہے اور آخرت پر یقین کتنا ہے. کتنی آخرت کی باتیں کرتے ہیں، بی بی آسیہ کی طرح کتنی دعا کرتے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. کتنا موت کو یاد کرتے ہیں، کتنا قبر ہمیں جو ہے وہ ڈراتی ہے، قبر کا حال، جہنم کی کا خوف اور دہشت کتنی ہم پہ طاری ہوتی ہے، جنت کا شوق کتنی دفعہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَأْمَهُونَ. اب آیت نمبر 4 جو ہے اس میں آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں. جو ایمان نہیں لاتے نا آخرت پر، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لا یومنون، یہ ایمان نہیں لاتے، بالآخراتی آخرت پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زینا لہم، ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے سجا دیا ہے. لہم ان کے لیے کیا چیز سجائی؟ اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی ان کے ہوتے ہیں بد اعمال، برے اعمال، گناہ، گناہوں کی گٹھلیاں، شرک، کفر، نفرت، عداوت، حسد، دنیا کی محبت. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے نا آخرت پر، اس لیے ہم نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا. ہوتے یہ گمراہ ہیں لیکن گمراہی کے کام اچھا سمجھ کر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو رہی ہے آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی، اور یہ جو ہے نا جو اعمال سجا دیے گئے ہیں، ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اعمال بد ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں، جیسے زینا للناس حب الشہواتی، آپ پڑھ چکی نا سورۃ آل عمران میں، اسی طرح زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ہے نا، اسی طرح زینا لکثیر من المشرکین، یہ الفاظ قرآن میں آپ پڑھ چکی ہیں نا، ان سب کے معنی کیا ہیں؟ کہ برے اعمال دنیا کی زندگی اور یہ کھیتیاں، یہ شہوت، یہ عورتیں، سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ گھوڑے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی. بس اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک، حتیٰ کہ زندگی کی رات ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ زندگی اور موت کا رشتہ جو دھاگے کی طرح ہے، ایک دھاگا پھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے اس نے آخرت کی کچھ بھی تیاری نہیں کی ہوتی. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اعمال سے مراد نیک اعمال ہیں. معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نیک اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا تھا، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی. افسوس کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، قرآن کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تمام ذہانت اور قابلیت کو جو ہے وہ اعمال بد پر لگایا، برے اعمال میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ فرشتہ اجل نے آ کر ان کو دبوچ لیا، ان کو آ کر پکڑ لیا. تو پہلی جو تین آیتیں ہیں اس میں کیا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے نا اس کو برتر، اعلی، افضل، بہترین کلام کے طور پر پیش کیا ہے، اور آیت نمبر دو اور تین میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کی جو صفات ہیں ہدایت اور بشارت والی، اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے اندر کیسے اوصاف ہونے چاہیے. اور آیت نمبر چار جو ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنا جو ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ان کے برے اعمال جو ہیں ان کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. فہم یا مہون، اور اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، لہذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ گویا کہ دنیا کا مفاد بس اسی کی فکر میں ہے، میٹیریلسٹ ہے نا، جو بھی کر رہے ہیں بس فضول بیسے ہیں، فضول باتیں ہیں، خسارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہے. جیسے شترے بے مہار نہیں ہوتا، بس چلا جا رہا ہے. تو یا مہون، عین میم ہا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھٹکنا، دل کا اندھا. ایک ہوتا ہے عین میم یا، اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کا اندھا، امیون، یہاں پہ دل کا اندھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، بس بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں. لہم سوء العذاب، ان کے لیے بری سزا ہے. کیسی سزا ہے؟ بری سزا ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، جو مومنانہ صفات ہیں، جو قرآن جو ہے اس کو ہدایت اور بشارت کی کتاب نہیں مانتے، تو یہ وہ لوگ ہیں. لہم سوء العذاب، کہ ان کے لیے برا عذاب ہے. تو سوء العذاب جو ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ برا عذاب جو ہے دنیا کا اس کا عذاب ہے، یعنی اس کا تعلق دنیا کے عذاب سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا مکی دور میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اس دور میں، کافر جو تھے، ان کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا ہے نا، جیسے مختلف غزوات، قحط. اور اس کے علاوہ لہم کی ضمیر آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے. جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول، توحید اور آخرت کو جھٹلائیں گے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. اور کیا ہے کہ سوء العذاب آخرت میں بھی برا عذاب ہے. تو سوء العذاب جو ہے، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب دونوں ہی اس سے مراد ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سوء العذاب سے مراد صرف دنیا کا عذاب ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب کے لیے پھر واضح طور پر آیا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، کہ دنیا میں تو ان پر مسائل، مشکلات اور قحط اور سیلاب اور جنگیں اور مختلف آفتوں کے ذریعے دنیا میں بھی اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن آخرت میں وہ لوگ جو ہے ہم الاخسرون، ہم جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی جو ہے یعنی گویا کہ یہی لوگ ہیں, یہ بھی کیا ہے, یہ کلمہ حصر ہے تاکید کے لیے, ہم الاکثرون. پیچھے دیکھیں لہم آیا, پھر ہم آیا, پھر ہم آ گیا, تو آخرت کا ماننے والے بھی وہاں پہ بھی جو ہے وہ ضمیر کی تکرار ہے, ضمیر منفصل کی, اور یہاں پہ بھی ضمیر منفصل کی تکرار ہے, تین دفعہ آ گیا. اور کیا کہا, کیا کہا اللہ تعالی نے, الاکثرون, اور یہ کیا ہے, افضل التفضیل ہے, مبالغہ ہے. کیسے مبالغہ ہے, تفضیل جو ہے جب پائی جاتی ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, جیسے افعلوا کے وزن پر یہاں پہ کیا ہے, اکثرو, اور جمع ہے اکثرون, کیونکہ پیچھے ہم کی ضمیر ہے تو سارے کے سارے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں, خسارے میں. تو یہاں پر حسر بھی ہے, تاکید بھی ہے, کیونکہ یہ لوگ تھے کبھی ان کو آخرت کا خیال ہی نہیں آیا تھا, کبھی موت یاد ہی نہیں آئی تھی, کبھی حشر کا میدان اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں, کبھی ان کو ڈر ہی نہیں لگا تھا, کبھی فکر ہی نہیں کی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سخت نقصان پانے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ خاسرون بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں نا, اخسرون, تو یہاں پہ کیا ہے, سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں, تھوڑا خسارہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی. تو دنیا میں خسارہ کیا ہے, انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا مجھے مل جائے گی. دنیا کسی کے گھر کی باندھی نہیں ہے, کسی کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پرندہ اور اس کا سایہ, اور دنیا ایسے جیسے کہ سایہ, آپ سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھاگتے ہیں, بھاگتے ہیں, کبھی سایہ بھی ہاتھ میں آیا ہے؟ اے بھولے انسان, اے آپ اور میں, یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, کبھی کسی نے سائے کو پکڑا ہے؟ آپ سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں, سایہ اور آگے ہو جاتا ہے اور ڈھل جاتا ہے. تو آخرت ہے پرندہ, پرندے کو جب آپ ہاتھ میں لیں گے تو سایہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. جب آپ آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا کی فکر جو ہے وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے, پھر اللہ جو ہے وہ آپ کا والی بن جاتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, سہارا بن جاتا ہے, پھر اللہ تعالی جو ہے وہ ضامن بن جاتا ہے. تو معنی کیا ہے, ہم الاکثرون, یہ اتنے بد نصیب ہیں, یہ اتنے گھاٹے میں رہنے والے ہیں, نہ خدا ہی ملا, نہ وسال سنم, کچھ بھی نہ ملا ہے نا. میں لہ لہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی, پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے, ہے نا. اور انسان جو ہے وہ بہار کو ہی سمجھتا ہے کہ زندگی ہے, جوانی کو سمجھتا ہے زندگی ہے, دنیا میں رہنے کو ہی زندگی سمجھتا ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, اصل بات ہے کیا کہ پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں, پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں, شاخ شاخ پہ پھول سجا, پھر اس کے بعد کیا, دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا. ہم الاخسرون, یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے, لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, آپ کو سکھایا جا رہا ہے, تلقین کی جا رہی ہے, آپ کو دیا جا رہا ہے قرآن, قرآنا, یہ عظیم قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے, مِن لَّدُنْ کی طرف سے. یہاں پہ لَدُنْ جو ہے کیا ہے, یہ ظرف ہے, ویسے تو ظرف زمان بھی ہوتا ہے, مکان بھی ہوتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہے, مکان, یعنی دیا جا رہا ہے کی طرف سے, کس کی طرف سے, حکیم علیم, حکمت والے اور علم رکھنے والے کی طرف سے. اللہ تعالی کی دو صفات کا یہاں پہ ذکر آیا ہے, اور وہ ہے حکیم. یہاں پہ یہ فعیل کے وزن پر ہیں, کہ تمہارا رب جو ہے وہ جو تمہیں جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے اس کے جو کام ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، علم اور حکمت کے موتی ہیں جو تجھے دیے جا رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ حکمت ہے. اور علیم، علم والا جب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب دے رہے ہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ عالم ہے، علیم ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ انسان جو ہیں اس کے فرائض کیا ہیں، کیسے وہ دنیا میں رہے، کیا چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید حکیم اور علیم ذات کی طرف سے ہے جو حکمت اور دانائی سے مالا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکمت بنا کر اور علم بنا کر انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ دینے والی ہستی حکیم اور علیم ہے. مکہ کے لوگ علیم اور حکیم نہیں ہیں.